لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے ماحول کے اعتبار سے زیارت کی مجلس محرم 1441 ہجرہ کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا، اور آج اس سلسلے کی میری 15th اینڈ لاسٹ اس سال کے عشرے کے حوالے سے 15th گفتگو ہے. اور آج کی مجلس میں جو اب تک 14 مجالس پڑھی گئی ہیں ان میں کئی نامکمل باتیں ہیں جنہیں مکمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی کرنا ہے کہ آج کی رات ایک اور شب جمعہ ہم کو مل گئی ہے، تو شب جمعہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہمیشہ کہتا ہوں اسی کو یاد دلاتے ہوئے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے یہ امام مظلوم کے سوئم، یا آپ حضرات کے ہاں شاید لفظ زیارت استعمال ہوتا ہے، زیارت کی مجلس. ہمارے ماحول میں تو مرنے والے کے وارث فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا جام رکھتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، گھر والے مل کر جمع ہوتے ہیں، مرنے والے کو یاد کرتے ہیں. حسین کی دکھیاری بہن زینب اپنے لوٹے ہوئے گھر کے ساتھ اس وقت قیدی بن کے کوفے کے بازاروں اور ابن زیاد کے دربار میں لے جائی جا رہے ہیں، اور یہ بچے، یعنی فاتحہ کے انتظام میں جو پانی رکھا جاتا ہے، پانی تو کیا رکھا جائے، یہ بچے بازار کوفہ میں بھی اتنے پیاسے ہیں، بازار کوفہ میں بھی اتنے پیاسے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ اسی بازار میں سکینہ جیسے غیرت مند بچی کو ایک مرتبہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی کا سوال کرنا پڑا، اور وہ ضعیفہ اور مومنہ پانی تو لے کے آئی. یہ الگ بات ہے کہ ظالموں نے سکینہ کو یہ پانی بھی نہ پینے دیا. ہم اور آپ اپنے مرنے والوں کو آج زیارت کے دن کس طرح یاد کرتے ہیں؟ اس مظلوم، اس بیکس کو یاد کر لیجئے، اور اس قیدی گھرانے کو یاد کر لیجئے جو بازار و دربار کا امتحان کس طرح سے دے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا کہ آخر آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں، اور آخر اہل حرم نے یہ سارے مصائب برداشت کیوں کیے، آخر زینب کبریٰ نے اپنی چادر کیوں قربان کی، آخر زینب کبریٰ نے ننی سکینہ کی پیاس کیوں برداشت کی، آخر زینب کبریٰ نے بچیوں کے رخسار پہ تماچے کیوں برداشت کیے. یہ سارا امتحان. تو اب آج کی اس آخری مجلس میں بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصراً اشارے کرتے ہوئے میں بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا، لیکن پہلے یہ تذکرہ بھی کر دیا جائے جو کل کی آیت تلاوت کی گئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے. بہرحال میں شکر گزار ہوں جعفری سینٹر اٹلانٹا کی انتظامیہ کا، جس نے اس ایام عزا 1441 ہجرا مجھے دین کی خدمت، عزاداروں کی خدمت کا موقع عطا کیا. اور یہ ایک عام طریقہ آج کل دنیا کا بن گیا ہے کہ پڑھنے والے پہ بہت ساری ریسٹرکشنس اور پابندیاں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہت روڈ انداز میں یا بڑے ہی پولائٹ وے میں لگائی جاتی ہیں. یہاں پہ مجھے مکمل آزادی کے ساتھ گفتگو کا موقع دیا گیا تو میں شکر گزار ہوں. اور پھر انتظامیہ صفحہ اعضا پہ آنے والے، اور جب کبھی میں مجلس پڑھ کے باہر نکلتا تھا تو پارکنگ کے والنٹیئرز اور پھر جو نیاز کمیٹی ہوگی، ان سب نے آقا حسین کے لیے، صرف آقا حسین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید اگر کسی کو پگار دے کے بھی رکھا جائے تو وہی اس انداز سے خدمت نہیں کرے گا جس انداز سے ہر ہر مومن اور مومنہ اپنے آپ کو آقا حسین کی خدمت میں غلام سمجھ کے، کنیز سمجھ کے خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان سب کی توفیقات بڑھائے، آقا حسین کی شفاعت ان سب کو نصیب ہو. اور یقیناً یہی وہ قربانیاں ہیں، یہی آپ کی وہ زحمتیں ہیں، یہی وہ آپ کی محنتیں جو آپ کے پریکٹیکل لائف میں دنیا کی سب سے بڑی دعا بن کے آتی ہیں. آج کی رات دعا کی رات ہے نا، بہت ساری دعائیں بتائی جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی دعا آپ کو مل رہی وہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی دعا مل رہی. اور اس دعا کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پورے سال کی زندگی میں کتنی سہولتیں اور آسانیاں ہیں. اگرچہ ہم صفحہ اعضا کی خدمت اس لیے نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ غلام اور کنیز بن کے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے ہے، ہم تو اس وقت بھی یہ صفحہ اعضا بچھاتے ہیں اور بچھا رہے ہیں جب صفحہ اعضا بچھانے کی بنا پہ ہم کو مارا جاتا ہے، ہمارے جوان بیٹوں کے لاشیں ہم کو اٹھانا پڑتے ہیں، ہمارے گھر والے تباہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی یہ خدمت جاری رکھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ دعائے فاطمہ زہرا جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، ان مردوں کو بھی، ان خواتین کو بھی، مرد والنٹیئرس کو بھی، خواتین والنٹیئرس کو بھی، صفحہ اعضا پہ آنے والے مردوں کو بھی، صفحہ اعضا پہ آنے والی عورتوں کو بھی، تو آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے اس سے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں. مگر آج کی رات دعا کی رات ہونے کی بنا پر یہ جملہ بھی عرض کر دیا جائے کہ کبھی انسان دعا کرتا ہے اور کبھی انسان دعا کر کے اپنی دعا کو واپس لیتا. ام من یجیب المضطر اذا دعا او ویکشف السوء. اس سے پہلے بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں اور علماء کرام بیان کرتے رہتے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ایک مضطر ہے، ایک پریشان حال ہے، وہ دعا کرتا، اللہ یجیب اس کی دعا کا جواب دیتا، ویکشف السوء اور پریشانی کو دور کر دیتا. کہ آیت صحیح مانو زمانے کے امام کے لیے ہے، تبھی دعائے ندبہ میں امام کو مضطر کہا گیا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کی دعا اللہ یجیب جواب دیتا، ویکشف السوء اور پریشانی کو دور کر دیتا، تو پھر امام ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ امام دعا کرتے ہیں اور پھر اپنی دعا کو کچھ عرصے کے لیے واپس لے لیتے. دعا کیا کرتے ہیں؟ اپنے ظہور کی. اور ظہور کس کے لیے؟ امام مستر ہے، مگر امام مستر کس کے لیے؟ اپنے لیے تو اس وقت نہیں، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. غیبت میں تو امام نعوذ باللہ یہ توہین کا جملہ نہ بن جائے کہ غیبت میں تو امام اپنے تمام بزرگوں کے مقابلے میں بڑے راحت و آرام کے ساتھ ہیں. جو معصومین غیبت میں نہیں تھے اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے تھے، ہر لمحے ان کے لیے ظالم کا کوئی نہ کوئی ظلم تیار ہوتا، ہر وقت انہوں نے زحمت و مصیبت و پریشانیوں کو گزارا. پورے 11 اماموں کے حالات دیکھ لیجئے، اور کبھی مجھے موقع ملا اور اللہ نے زندگی دی تو میں تھوڑا بہت اس پہ روشنی بھی ڈالوں گا ایک ایک امام کے حالات پر. لیکن جو ظاہر امام تھے ان کو تو مسلسل ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا ایز کمپیئر ٹو دیم. توہین نہ ہونے پائے میں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کے مقابلے میں امام زمانہ تو غیبت کے زمانے میں بڑے راحت و آرام کے ساتھ, کوئی ظالم ان تک پہنچ نہیں پا رہا, جہاں ان کا دل چاہتا ہے چلے جاتے, ہر مقام پہ ان کی حاضری ہو رہی. کیا جو 11 ظاہر امام تھے ان کے لیے ممکن تھا؟ وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکل پاتے, وہ ہر ایک سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے تھے. جو سب سے زیادہ آرام کا زمانہ کہا جاتا ہے چھٹے امام کا, کہ جی اس زمانے کے اندر ظالم آپس میں لڑ رہے تھے, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی تھی اس زمانے کے حالات, کہ اگر کوئی امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس طرح نہیں مل سکتا ہے کس طرح سے وہ رات کو اندھیرے میں چھپ چھپ کے امام کے پاس آتا. ان کے مقابلے میں 12 امام بظاہر سب سے زیادہ راحت و آرام کے ساتھ ہے, پھر مستر کس لیے ہیں؟ مستر ہمیں اور آپ کو دیکھ کر. مصیبتیں اور پرابلمز اور ٹرائل اور ٹربلز ہمارے لیے آ رہے ہیں, اور ہماری یہ پریشانیاں دیکھ کے امام, اب یہ محاورتن کہہ رہا ہوں, کہاوت ہے, راتوں کی نیند اڑ جاتی, پریشانی کے عالم میں بیٹھتے ہیں, خدا بندہ مجھے جلدی سے ظاہر کر دے. جو یہاں پہ دعا پڑھی جاتی ہے اجل الی ظہورک, کہ مولا اپنے ظہور کے لیے آپ جلدی کیجئے, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ظاہر کر دے, یہ میرے چاہنے والے, یہ میرے ماننے والے, میری محبت, میرے بزرگوں کی محبت کی وجہ سے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. مگر پھر امام اپنی یہ دعا واپس لے لیتے ہیں کہ نہیں خدا بندہ ابھی میرے ظہور میں کچھ اور ڈیلے کر دے. اور اس کا ریزن وہ واقعہ جو میں بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں, لیکن چونکہ بہت شارٹ واقعہ اور اس میں آج رات کے دو میسج جمع ہو گئے, ایک نہیں دو, اس لیے ایک بار پھر سن لیجئے. اس سال 1441 ہجرا کے ایام عزا کی پہلی مجلس چاند رات کی تھی, اس میں بھی حضرت ابو ذر کا واقعہ آیا, اور آج جو اس وقت میں آخری مجلس پڑھ رہا ہوں 15 مجلس زیارت کی, اس میں بھی حضرت ابو ذر کا واقعہ آ رہا, اور دونوں کا تعلق ابو ذر کے آخری زمانے سے, جب ابو ذر کو محبت اہل بیت کے جرم میں اور صحیح اسلام کی تبلیغ کے جرم میں مدینے سے نکالا گیا, ربضہ گئے, وہی واقعہ پہلی چاند رات کی مجلس میں آیا, اور اسی زمانے کا ایک واقعہ آج کی مجلس میں آ رہا ہے جو شب جمعہ سے بھی ریلیٹڈ ہے, یعنی قبر, اور امام زمانہ سے بھی ریلیٹڈ ہے. بہت ہی مختصر, کیونکہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں, شیخ صدوق علیہ رحمہ من اللہ یا فرع الفقی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ابو ذر جب مدینے سے نکالے گئے, جلا وطن کیے گئے, حکمران نے کہا کہ آپ جائیے, ان کا اپنا بیٹا جس کا نام ذر تھا, جس کی وجہ سے ابو ذر کہلا, وہ بھی ساتھ چلنے لگا. حکمران نے کہا کہ نہیں, تم پر کوئی پابندی نہیں, تم مدینے میں رہ سکتے ہو, تمہیں جلا وطن نہیں کیا جا رہا. جوان بیٹے نے کہا, میری خیرت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میرا بوڑھا باپ ڈیزرٹ میں جا کر اکیلا بیٹھے اور میں یہاں شہر کے مزے لوں, میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گا. آج کتنے ہی جوان بیٹے غیرت مند ہیں کہ غیرت مند نہیں ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا. ابو ذر کے اس بیٹے سے سبق لے. ابو ذر کا بیٹا کیوں گئے؟ میرا باپ جنگل میں جا رہا ہے, میرا باپ ڈیزرٹ میں جا رہا اور بوڑھا ہے, مجھے خدمت کرنا ہے, لیکن وہاں جا کے تو وہی جو موت کے بارے میں ایک فارمولہ, موت کے بارے میں فارمولہ یہ ہے کہ موت کا کوئی فارمولہ نہیں, موت کچھ نہیں دیکھتی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے بوڑھوں کو لے جائے اور پھر جوانوں کو لے جائے, ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ, جو دنیا میں پہلے آیا تو فرسٹ آؤٹ بھی جو آنے والا ہے وہ پہلے جائے, نہیں. بوڑھے زندہ رہتے, جوان مر جاتے ہیں, بزرگ کا جوان بیٹا بزرگ کے سامنے مر گئے, اور بوڑھے باپ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا. آج کی دنیا میں آپ حضرات کو تو شاید اندازہ بھی نہیں کہ واجب کفائی میں جو چیز شامل ہے کہ مرنے والے کو غسل دو, کفن پہناؤ اور قبر کھود کر قبر میں اتارو. قبر کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب ادھر اس بڑھاپے کے اندر ایک تو بیٹے کی موت, بوڑھا باپ جوان بیٹے کی موت باپ کو مار دیتی, اور پھر وہ سارے واجبات اکیلے کرنا, مرد کو غسل میت مرد ہی دے سکتا اور قبر کھودنے کا کام مرد ہی کرے گا. ابو ذر کی ضعیفہ بیوی ساتھ میں ہے اور بہت چھوٹی بچی ساتھ میں, لیکن سارے کام ابو ذر کو کرنا پڑے. اندازہ کرے کتنا بڑا امتحان, بیٹے کو قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا, پھر جو اسلام کا حکم ہے کہ گیلی مٹی میں انگلیاں گاڑی جاتی ہیں, سات مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں, آپ سب جانتے ہیں. ابو ذر نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا جب میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان بیٹا مر گیا اور قبر میں گئے, تب میں اس کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے جوان بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا ہوں. باپ کیا کہے گا؟ وہی جو آقا حسین نے اکبر کے لاشے میں کہا کہ یا بنی علی الدنیا بعد خلفا, بیٹا تیرے بعد اب جینے کا مزہ کیا ہے, دنیا میں خاک و مٹی ہو تیرے بعد. یہ حسین جیسا صابر کہہ رہا. تو ابو ذر حسین تو نہیں ہے نا. کہا کہ بیٹا جب تو مرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا, اور تو باپ کچھ کر نہیں سکتا ہے, مرے ہوئے کو واپس تو نہیں لا سکتا نا, میں بھی مر جاتا, لیکن جب میں نے قبر میں تیری میت کو اتارا اور قبر کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا ہوا میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا. کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو دیکھ کے یہ جملہ کہے گا؟ ابو ذر کہہ رہے ہیں, اور ابو ذر کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بہت ہی وائز پرسنالٹی بنی اسرائیل کو دی تھی لقمان, اور ایک مجھے دی ہے ابو ذر. ابو ذر میری امت کا لقمان ہے, حضرت لقمان. ابھی میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں, تاریخ اسلام میں آدم سے لے کے آج تک عقل کے اعتبار سے, وزڈم کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اور ابو ذر میری امت کا لقمان ہے. تو جملہ جو کہا کہ تو مر گیا اور میں زندہ رہا تو اچھا ہوا. اب یہ کچھ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم ابو ذر کا, ساتھ میں ریزن بتایا. ابو ذر نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تجھے فائدہ کیا ہوگا. ایک آدمی مر جائے اس کے ساتھ پانچ ہزار آدمی مر جائے, مرنے والے کو کیا فائدہ ملا اتنے سارے لوگوں کے مرنے سے. ہاں اگر میں زندہ رہا تو تیرے بعد تیرے لیے نیکیاں کر کے تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. مر گیا تیرے ساتھ تو تجھے کیا ملے گا؟ زندہ رہا اور تجھے یاد کرتا رہا تو تجھے فائدہ ہوگا. تو تو مر گیا میں زندہ رہا, ایک طرح سے اچھا ہوا. مگر دیکھیں یہ آج شب جمعہ کا ایک میسج ہے نا. کتنی ہی خواتین نے آج نماز حجیہ والدین ضرور پڑھی ہوگی. مرد بھی پڑھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں نماز حجیہ والدین. کتنے ہی لوگوں نے آج سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی مرنے والوں کے لیے. تو وہ پیغام ابو ذر دے رہے کہ میں زندہ رہا تو تجھے فائدہ پہنچاؤں. مگر جو دوسری بات ہے وہ امام زمانہ کا بھی میسج ہے, دوسری بات. اور کہا کہ بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتارا اور قبر کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ کیا قبر کے لیے میری تیاری مکمل ہے, ابھی میری پریپریشن انکمپلیٹ ہے. میں نے سوچا اچھا ہوا میں تیرے پاس زندہ رہا تاکہ جو انکمپلیٹ پریپریشن ہے اسے میں مکمل کروں, قبر میں جاؤں تو فلی پریپیئرڈ ہو کے جاؤں. موت کو یاد کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آدمی اپنے قبر کے لیے فلی پریپیئرڈ ہو. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واقعہ آنے والا ہے کہ بیوہ جہنم کے آخری گڑھے میں, کل کا وعدہ تھا اس کو آج پورا کرنا ہے. ابھی سن لیجئے اس جملے کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے. یہ تعلق ہے کہ جب امام زمانہ ہمارے پرابلمز دیکھتے ہیں تو امام دعا کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے فوراً ظاہر کر دے, لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پریپریشن ابھی کمپلیٹ نہیں, ابھی ہم امام کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو امام خدا سے کہتے ہیں خداوندہ میرے ظہور میں ڈیلے کر دے, وہ زیادہ اچھا ہے ان شیعوں کے حق میں. اگر میں ابھی ظاہر ہو گیا اور یہ میرے اگینسٹ ہو گئے تو ابھی تک تو ان کو دنیاوی پرابلم ہے, اگر میرے اگینسٹ ہو جائیں گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. مومن کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا, سورہ آل عمران کی آیت, اے خدا ہدایت ہدایت کے بعد ہم گمراہ نہ ہوں. کوئی کافر پیدا ہوا اور کفر میں مر گیا وہ اتنا برا نہیں ہے, ایمان پر پیدا ہوا اور کفر پہ مرا، یہ بدترین انسان ہے. اور ظہور امام کے بعد امام کے شیعوں میں 2/3 جو امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام کے اتنا اگینسٹ ہوں گے کہ امام کے خلاف تلوار نکال کے امام کی گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھیں. ایمان تو چلا گیا نا، اور یہ کون شیعہ ہوں گے جو امام کو بھلا تو رہے ہیں لیکن وداؤٹ اینی پریپریشن. میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، اگلا جملہ میرا کسی مومن کے انسلٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن کوفے والوں کی جو غلطی اور مسٹیک تھی، آقا حسین کو بلایا پریپیئر نہیں تھے، چنانچہ آقا حسین کو بلانے والوں ہی نے، حسین کا یہ قافلہ جب بازار کوفہ میں پہنچا تو کس انداز سے بیہیو کیا کہ زینب کبرا کو ان کو بددعا دینا پڑی جو کل تک آقا حسین کو بلا رہے. تو اب زمانے کا امام جب دیکھتا ہے کہ ابھی ہم پریپیئر نہیں ہیں، اب یہ سوال کہ ہماری پریپریشن میں کہاں غلطی اور کمی، بس اس طرف میں آ رہا ہوں. پہلے تو ایک حدیث وہ سن لیجیے جس کا دعا سے بھی تعلق ہے اور جس کا میری آج کی مجلس کے 3-4 جو ابھی ٹاپک آنے والے ان سے بھی تعلق ہے، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں امام کے کچھ آدمی ایسے دعا کرتے کرتے اگر ان کی زبان گھس جائے تب بھی اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے. قرآن میں خدا کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا پوری کروں گا. قرآن میں خدا کا وعدہ ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اجیب ہو میں اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی دعا قبول کرتا ہوں. اور ان اللہ لا یخلف میعادہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر امام فرماتے سرٹن گروپس آف پیپل دعا کرتے کرتے آپ کی زبان ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ سے مطلب جو مجمع میرے سامنے وہ نہیں، جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی. راوی نے پوچھا مولا وہ کون لوگ جن کی دعا اللہ کا وعدہ ہے لیکن ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. تو اب یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہو، کہا جس کا نیبر بہت خراب ہے. اب وہ یہاں کے لیے تو نہیں احمد آباد کے لیے ہوگی یہ حدیث، یا یہاں کے لیے بھی ہو، اب وہ اپنا نیبر چینج کر سکتا ہے اپنا نیبر ہوڈ آسانی سے وداؤٹ اینی پرابلم، اور وہ یہ چینج نہیں کر رہا اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے نجات دلا دے. روضۃ الکافی کی یہ حدیث، یہ بہت مشہور ہماری کتاب ہے اصول کافی، اس کی لاسٹ والیوم. اللہ دعا قبول نہیں کرتا، جو تمہارے کرنے کا کام ہے پہلے وہ تو کر لو، ہاں پھر اگر دوسرا بھی ایسے ہی ملا تیسرا بھی ایسے ہی ملا تو ٹھیک، یا یہ کہ اتنا ایزی نہ ہو اپنا نیبرہڈ چینج کرنا تو ٹھیک ہے اللہ دعا قبول کرے. خیر ابھی اس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا. اور کہا کہ دوسرا وہ انسان جس نے کسی کو قرضہ دیا اور کوئی لکھت پڑھت نہیں کی، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی وٹنس نہیں رکھا اور وہ پیسہ کھا گیا، اب یہ کہہ رہا ہے خدا میرا پیسہ میرا قرضہ واپس، دعا قبول نہیں ہو. جب پہلے سے اسلام نے کہہ دیا ہے، بلکہ قرآن کریم 6236 آیتیں ہیں 6236 جو کریکٹ نمبرنگ، سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ایک ہے، قرآن کی سب سے لیندی آئے، اور وہ ہے یہی کہ جب کسی کو قرضہ دو تو لکھت پڑھت کر لیا کر، ان گڈ فیتھ یا ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے کسی کو قرضہ دیا یہ آپ کی غلطی. ایک عجیب حدیث ہے ہمارے پاس جس کو سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں. کہا کہ جب کسی سے ڈیلنگ کرو تو سگے بھائی سے بھی اس طرح ڈیلنگ کرنا جیسے کسی دشمن سے ڈیلنگ کر رہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو تاکہ بعد میں کوئی پرابلم پیدا نہ ہو. میں نے خاندان اس بات پہ ٹوٹتے دیکھے، میں نے بھائیوں میں جنگ اس بات پہ ہوتی دیکھی، اور چونکہ یہ میری مجلس میں ذرا آگے چل کے ایک اور کانٹیکسٹ میں یہ بات آنے والی ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. تیسرا آدمی جسے اللہ نے بہت دولت دی اور ساری دولت اس نے اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اب کہہ رہا ہے خدا بندہ میں غریب ہو گیا میری مدد فرما. اللہ کہہ رہا جب میں نے دیا تھا تو سوچ سمجھ کے کیوں خرچ نہ کیا. راہ خدا میں اللہ کے راستے میں، یعنی چیریٹی، چیریٹی میں بھی اسلام پابندی لگاتا، آنکھیں بند کر کے آپ چیریٹی نہیں کر سکتے. کل کی مجلس کیا تھی؟ ایک لگیم ہوتا, پیسہ جمع کر رہا ہے, نہ خود کھا رہا ہے نہ دوسروں کو کھلا رہا. لیکن اس کے لگیم کے سامنے کریم ہے, خود نہیں کھاتا دوسروں کو دیتا. اور یہاں پہ حدیث آ رہی کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے سب چیریٹی میں دے دی, اب آپ کہیں گے کہ یہ تو معصومین کی سیرت. ایک بات یاد رکھیے گا, اور یہاں مرجعیت کا بہت اہم ایک فارمولہ آتا ہے, ساری باتیں تو آج میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو امام معصوم کر رہے ہیں آپ کو ہر چیز میں ان کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں. لوگوں نے میری چھٹی اور ساتویں مجلس سن کے کہا کہ مولانا آپ تو بہت دل چاہ رہا. سکس اینڈ سیون مجلس کیا تھا؟ مولا علی کی تین شادیاں, اور پھر یہ کہ مولا بھائی یہ تو معصومین کی سیرت ہے بہت زیادہ شادیاں کرنا, اب تو ہم باہر جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں, دو چار چھ اٹھا کے لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مذاق میں کہا گیا ہو, لیکن چھٹی ساتویں محرم میں تو مذاق نہیں ہوتے ہوں گے. ہر چیز میں آپ کو امام کی کاپی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اچھا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کو فالو کرو. اور ابھی مجلس میں آ رہا ہے کہ ہر چیز میں ان کی کاپی نہ کرو. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے, خود معصومین کا جملہ. دیکھیں ہمارے یہاں فضائل کے بیان میں مولا علی کی تعریف میں ایک کچھ جملے ایسے پڑھے جاتے ہیں, آپ مزہ لے کے سنتے, لیکن بہرحال یہی میسج وہاں کا بھی. اب چونکہ میرا وہ اس وقت اسٹائل نہیں بن سکتا, مثلا مولا علی کہا جاتا کہ وہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے جو آرمر پہنتے تھے وہ بہت معمولی سا ہوتا تھا, تھوڑا سا اس میں لوہا آگے لگا ہوتا تھا, پیچھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, بہت ہی چیپ قسم کا, سستا. کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین یا آپ یہ اس قسم کا, یہ آرمر یا زیرہ بختر جسے کہتے ہیں, یہ پہن کے آپ جا رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ کہا کہ بہرحال یہ سپاہی کا لباس ہے. تو کہا کہ پھر وہ جو پیچھے کی جانب تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں پروٹیکشن. مولا نے کہا کہ اس دن علی غیرت سے مر جائے گا جس دن دشمن کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنے کا موقع دے گا. آپ سنتے رہتے ہیں. مولا علی کا گھوڑا جس میں جنگ میں جاتے تھے وہ بڑا کمزور سا گھوڑا تھا. یا امیر المومنین اب کوئی شاندار اپنی شان کے مطابق گھوڑا لیجیے. کہا کہ میں اچھا گھوڑا لے کے کیا کروں گا, نہ خود مجھے کبھی میدان سے بھاگنا ہے کہ جو بہت ہی اچھا فراری ٹائپ کا گھوڑا لیا جائے, اور نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے. اب یہ آپ سنتے ہیں مجلسوں میں. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ مولا نے تلوار چلائی, دشمن بھاگا بھاگا تو بھاگا, پھر علی اس کے پیچھے نہیں جاتے. ایک اور صاحب نے دیکھا یہ اچھا چانس بن رہا ہے, یہ دشمن ڈر کے مارے بھاگ رہا, اس کے پیچھے جاؤ, پیچھے سے اٹیک کر کے اسے ختم کر دو اور تمہارے کریڈٹ میں آ جائے گا تم نے بھی کسی کو مارا. ساری زندگی تو مار ہی کھاتے رہے, چنانچہ وہ اس کے پیچھے دوڑا اور دشمن بھاگ رہا ہے ڈر کے مارے علی کی ذوالفقار. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچا کہ یہ کیا ہے, میرے پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں, آج تک علی کسی بھاگتے کے وے کے پیچھے نہیں گئے, آج میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ پلٹ کے دیکھا تو والی نہیں تھے, وہ کوئی اور ہی حضرت تھے. بھائی یہ جو دیکھا تو اس نے یو ٹرن لیا اور ان کی طرف, اب انہوں نے بھی یو ٹرن لیا, اب الٹا منظر بن گیا. یہ آگے آگے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, علی کے قدموں پہ گرے, یا امیر المومنین مجھے بچا لیجئے. تو ہر جگہ پہ علی کی کاپی کرنا بھی آپ میدان جنگ میں سنتے ہیں, ممبر کا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں, سبط ابن جوزی کا مشہور واقعہ, ایسے کوئی 40-50 واقعے آپ کو مل جائیں گے. سبط ابن جوزی نے یہ سن لیا تھا کہ علی نے ممبر سے دعویٰ کیا سلونی, سوال کرو قبل ان تخفضونی, نہج البلاغہ میں بھی خطبہ. تو کہا کہ میرے پاس بھی بہت علم ہے. چنانچہ ایک دن ممبر پہ گیا اور مجمع سے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو. ایک عورت کھڑی ہو گئی, عورت جسے کم علم کہا جاتا ہے, ناقص العقل کہا جاتا ہے, کھڑی ہو گئی اور کہا, اچھا اب یہ یاد رکھیے کہ برادران اہل سنت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں اور خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں. کہا کہ ایک سوال, تو نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو, میں ایک سوال کرنا چاہتی, کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا مدائن میں, مدائن مدینے سے بہت 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 دور, تو علی معجزے کے ذریعے مدائن گئے اور سلمان کو غسل و کفن دے کے اپنے ہاتھ سے دفن کیے. کہا کہ یہ بالکل صحیح, اور کہا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ جب تیسرے خلیفہ قتل ہوئے اور ان کی میت سڑک پہ پڑی ہوئی تھی بقیع کے قریب, 3 دن پڑی رہی, علی اپنے گھر سے نکل کے دفن کرنے بھی نہیں گئے. کہا یہ بھی واقعہ تو ہوا, تو کہا کہ پھر وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے, سلمان کو دفن کرنے سینکڑوں میل دور معجزے کے ذریعے جائیں اور ایک آدمی گھر کے سامنے مارا جائے, علی اس کے دفن میں حصہ ہی نہ لے. کہا یہ کیا سوال کر دیا گستاخ بدتمیز, تو گھر سے نکل کے کیسے آئی؟ اگر خود سے آئی ہے تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, اور شوہر سے پوچھ کر آئیے تو تیرے شوہر پہ اللہ کی لعنت ہو. کہا تو پھر ان خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول اللہ کی بیوی کہلاتی تھی اور گھر سے باہر نکلی تھی, خود سے آئی تھی کہ رسول سے پوچھ کے آئی تھی؟ سلونی میدان ذوالفقار, میدان جہاد کا ذوالفقار. اب یہ سارے واقعات آپ سنتے ہیں, لطف اور مزہ بھی لیتے ہیں, اور اس کا میسج یہ بناتے ہیں کہ علی کی کاپی کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. لیکن یہی چیز مقام عمل میں کئی جگہ مومن سے بھی کہی گئی کہ ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا. اور نہج البلاغہ کا خطبہ جس کا ایک دفعہ میں ریفرنس دے چکا ہوں, علائے حارسی سادے کپڑے پہن کر گھر چھوڑ کر درخت کے نیچے رہنے لگا. مولا نے کہا کہ اے دشمن دین, شیطان نے تیری عقل پہ قبضہ کر لیا, یہ کیا کر رہا ہے؟ بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, تجھے محنت کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے, ہر وقت مسلح پہ نہیں بیٹھنا, مسلح پہ بیٹھ گئے. کہا یا امیر المومنین, میں تو آپ کی کاپی کر رہا ہوں کہ آپ بھی تو ایسا ہی سادہ لباس پہنتے ہیں, معمولی غذا کھاتے ہیں. مولا نے کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق ہے, تو مومن ہے, میں امیر المومنین ہوں. امیر المومنین کی ڈیوٹی ہے کہ سوسائٹی کے سب سے غریب آدمی کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس سے بھی زیادہ نیچے جا کے زندگی گزارے, تاکہ غریب ترین آدمی کبھی دل میں اللہ سے کمپلین کرے, اے خدا جیسی بری حالت میری ہے اس سے زیادہ کسی کی ہو سکتی ہے, تو آ کے علی کے گھر میں دیکھو 3-3 دن کا فاقہ, مجھے کاپی نہ کرو. اور یہی جملہ چھٹے امام نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا کہ فرزند رسول, آپ کے دادا پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے اور آپ کا لباس تو اچھا لباس ہے. کہا فرق ہے, اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی, جیسے ہم مسلمان پہن رہے ہیں رسول اللہ ویسے رسول پہنتے ہیں, آج مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی ہے تو مجھے بھی ایسا ہی لباس پہننا ہے, ورنہ ریاکاری بن جائے گی, البتہ اگر اوریجنل لباس دیکھنا ہے. یہ کہہ کے امام نے اپنی ابا کھولی, نیچے وہی پھٹا ہوا کرتا تھا, لیکن کار ریاکاری نہیں ہے, جیسے عام لوگ ہیں اسی انداز سے زندگی گزارنا, کاپی نہیں کرنا ہے کہ رسول خدا ویسے کپڑے پہنتے تھے تو آج بھی تم ویسے کپڑے پہنو. بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ ہر چیز میں کاپی نہیں کرنا. آیت اللہ خوئی مرحوم سے میں نے ایک سوال کیا جب میری جوانی تھی, اور وہ سوال جو آپ بھی کر سکیں گے کرتے ہوں گے. مولا کی ایک حدیث ہے کہ اے خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں, جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا ہوں, یہ غلاموں کی عبادت, اور جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں, یہ بزنس مین اور تاجروں کی عبادت. بل وجد تو کا مستحق للعبادہ فعبد تو کا, بلکہ میں نے دیکھا کہ تو حقدار عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں. کہا کہ ایسی عبادت ہم سے نہیں ہوتی. یہ میں نے سوال پوچھا اس عظیم ترین مرجی مرحوم آغا خوئی سے جنہوں نے آغا سیستانی کو سیستانی بنایا. یہ ہمارے سامنے جب کوئی پرسنلیٹی آتی ہے اس کے پیچھے کس کس کا رول ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, بلکہ اس مجمع میں تو بہت سے لوگ ان کی تقلید بھی کر چکے ہیں تو میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ جملہ علی نے کہا تھا اور علی ہی کے منہ پہ سجتا, ایک عام مومن تو اگر جنت کے لالچ میں بھی عبادت کرے اس کا بیڑا پار ہے, جہنم کے خوف سے بھی عبادت کرے تو اس کا بیڑا پار ہے. تب یہ قرآن جنت کا شوق بھی دلایا ہے, جہنم کا خوف بھی دلایا. ہر چیز میں علی کی کاپی نہیں کرنا, تو اب کیسے پتا چلے کس چیز میں علی کی کاپی کرنا ہے کس میں نہیں کرنا؟ یہی مرجے کا کام شروع ہوتا. وہ ساری حدیثیں پڑھ کے بتاتا اس میں علی کی کاپی کرنا ہے اس میں علی کی کاپی نہیں کرنا. ایک بڑا مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, याद कीजिए मेरी वो इनकम्प्लीट मजलिस इसी अय्याम में आजा रब्बी जअलनि मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदैय्या व लिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। शब जुमाही की यह दुआ, ये कुरान की पूरी एक आयत मैंने तिलावत की। क्या है खुदा मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना, ये दुआ हमको सिखाई गई। बच्चा पैदा होता, मुझे अहमदाबाद का पता नहीं, मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे कराची। बच्चा पैदा होता, बाप और माँ देखते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको सर्जन बनाएंगे, इसे मसलन आईटी का स्पेशलिस्ट बनाएंगे, इसे अकाउंटेंट बनाएंगे। और पाकिस्तान में चूंकि आर्मी बहुत ताकतवर है तो इसको फौज में भेजेंगे, मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती, ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे। और बच्ची एक साहब क्या पैदा हुई, उनकी बीवी कहने लगी मौलाना हम तो इसे बैलेरीना बनाएंगे, क्या चीज होती है मुझे भी नहीं पता, बाद में पता चला कि कोई डांसिंग गर्ल है। खैर बहुत ही मशहूर बैलेरीना कोई है डांसर, खैर हर आदमी की अपनी ख्वाहिश, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ सही है। बच्चा पैदा हुआ, इस्लाम क्या कहता है, इसे क्या बनाना, इधर पैदा हुआ पहला मैसेज देना है अजान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह। अभी पैदा हुआ है बच्चा, बच्चे के कान में पहली आवाज अजान की जाती है, डॉक्टर बाद इंजीनियर बाद सर्जन बाद आईटी स्पेशलिस्ट बाद की चीज है, पहली दुआ ये मांगो कि इसको नमाजी बना दे। हय्या अला सलाह। आपके रिएक्शन से मुझे लगा कि अटलांटा में बच्चे पैदा होने के बाद उनके कान में अजान नहीं दी जाती जिस तरह। अच्छा दी जाती तो आप तो इस तरह मुझे देख रहे थे कि मैं हैरान हुआ कि शायद मेरे को बिल्कुल नई बात कही है। अच्छा चलिए ठीक है, कभी कभार गलती हो जाती है, जैसे अनार के बारे में कल गलती हो गई, फिर मुझे बाद में याद दिलाया मेरे होस्ट ने कि पिछले साल उन्होंने अनार खिलाया, कल रात को दोबारा खिला दिया। खैर हो जाती है कभी भूल। चले तो अब ये कि भूल हो गई, बच्चे के कान में अजान आपने दी, सबसे पहली आवाज उसे नमाजी बनाना। लेकिन अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं तो हमारा नमाज में फोकस नहीं हो पाता। अब अगर हम यह चाहें कि अली जैसी नमाज पढ़ें कि पांव से तीर खींचो और पता न चले, यह हमारी हिमाकत है, यह हमारी गलती है, हमारी वही हालत होगी जो भागते दुश्मन के पीछे वो गया और बाद में फिर उसको पलट के आना पड़ा। आप ऐसी नमाज पढ़ ही नहीं सकते, ना इस्लाम आपसे ये डिमांड कर रहा है या रिक्वायरमेंट में है कि आप ऐसी नमाज पढ़े। क्योंकि अगर ऐसी नमाज इस्लाम ये कहता कि तुम्हें पढ़ना है तो सिजदा साहब के मसले इस्लाम में नहीं आते, नमाज एहतियात के मसले इस्लाम में नहीं आते, शकियात नमाज के मसले इस्लाम में नहीं आते, रकतों के पूरे चार्ट इस्लाम में नहीं आते, एक एक लाइन का मसला नहीं है। कितने मसले हैं कि भाई नमाज पढ़ रहे भूल हो जाएगी, ये कहिए हो गया कोई बात नहीं, यानी लफ्ज बदल दू कोई वादा नहीं है, तुम्हारी नमाज बिल्कुल सही है, ये दो सजदे साफ कर लो। अच्छा फला गलती हो गई भूल हो गई तो अब ये एक रकत नमाज एहतियात पढ़ लो। बल्कि फिर कहा गया अगर नमाज में तुम्हें बहुत ज्यादा शक होने लगे, बहुत ज्यादा तीन मुसलसल नमाजों में या तीन मुसलसल दिन, तो अब तुम कसीर शक हो गए, अपने शक पे तवज्जो ही ना दो, नमाजें पढ़ते रहो, वहां तो सर पे डंडा मारना चाहिए था अल्लाह को कि तुम मेरी नमाज पढ़ रहे हो, भूले तो क्यों भूले, गलती की तो क्यों गलती की, चलो जिंदगी में एक बार हो तो ठीक है, ये तीन दिन मुसलसल गलतियां कर रहे हो, कोई मजम्मत नहीं, कंडेम नहीं है, खराबी नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने हमारा हमें गैर मासूम समझ के ह्यूमन नेचर के मुताबिक कहा कि हमसे भूल होगी, शैतान हमारी तवज्जो भी हटाएगा, हमारी नमाज अली जैसी नहीं हो सकती कि पांव से तीर खींचे तो पता ना चले, सज्जाद जैसी नहीं हो सकती कि सांप आके काटता रहे और हमें एहसास तक ना होने पाए। हमारी तो नमाज जैसी हम पढ़ रहे हैं यही बहुत गनीमत, और अल्लाह इसी भी हमको पूरा अजर सवाब दे। अलबत्ता अगर कोई फोकस बढ़ाना चाहे तो अच्छी बात है, और फोकस बढ़ाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी, नमाज को मुख्तसर कीजिए, जितनी लंबी नमाज होगी उतनी तवज्जो हटेगी। भाई दुआ आप पढ़ते हैं ना, छोटी दुआ में फिर भी आपकी कंसंट्रेशन और फोकसिंग होती है, जरा दुआ लंबी हो जाए तो बाज लोग तो पेज पलट के देखने लगते हैं कि हाउ मेनी पेजेस आर रिमेनिंग, अभी कितने पेज बाकी रहे, ये ह्यूमन नेचर है। तो दुआ के लिए उसूल आए, नमाज के लिए भी नमाज को छोटा कीजिए। छोटे का मतलब ये नहीं कि वाजिबात छोड़ दीजिए, लेकिन वाजिबात। और दूसरा مقدس اردبیلی کے جملے پہ عمل کیجئے، چون وہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں وہ واقعہ، اور علماء بھی پڑھتے ہوں گے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. مقدس اردبیلی ہماری تاریخ کے دو علماء میں سے ایک ہے، ون آف دا ٹو مرجع. جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کر لیتے تھے. یاد رکھیے، شیعہ ہسٹری کے ہر مرجع کی امام زمانہ سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہوئی، مگر باقی سارے مراجع بڑے بڑے نام ہیں اس میں، ان میں اور مقدس اردبیلی میں فرق ہے کہ باقی کوئی بھی مرجع جب امام چاہتے ہیں تو آ کے ملتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا. مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ نہیں، جب ان کی خواہش ہوتی ہے جا کے امام سے مل لیتے، ان کو پتا ہوتا ہے اس وقت امام کہاں. دو ہی ایسے عالم گزرے، ایک مقدس اردبیلی ہے، ایک وہ سید مہدی بحر العلوم کہ آج تک ان کی جنریشن میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہیں بحر العلوم، وہ اصل میں 200 سال پہلے کے عالم. اور اگر ذرا مراجع اور علماء کا حق ادا کرنا چاہیں تو جب کبھی نجف اشرف جائیں اور مولا کے روضے سے وادی السلام کے قبرستان چلے، تو جیسے ہی آپ اس دروازے سے نکلیں گے جس دروازے سے میتیں لائی جاتی، جیسے ہی باہر نکلیں گے لیفٹ سائڈ پر ایک مسجد بنی ہے، بڑا خوبصورت گنبد ہے، وہ سید مہدی بحر العلوم کی قبر ہے. اور اسی پہ آپ آگے بڑھیں گے تو وادی السلام آ جائے گا. ایک مرتبہ رک کے فاتحہ پڑھ لیجیے اگر ذرا سا آپ مراجع اور علماء کا حق ادا کرنا چاہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ان سے پہلے جو مقدس اردبیلی، وہ تو خود مولا کے حرم میں ہے، مولا کے پائیں تھی. دو ہی علماء کی جو قبریں ہیں نا، ایک علامہ ہلی ہے اور ایک مقدس اردبیلی ہے. خواتین تو نہیں جا سکتی ہیں، مرد. وہ جو پورا گولڈ کا بنا ہوا مین گیٹ ہے مولا کی زری کا، اس کے لیفٹ سائڈ پہ مقدس، ان کا واقعہ ہے. میں تو ذرا سا موضوع سے ہٹ گیا. سو رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے. رسول جس خواب میں آ جائے وہ سچا ہوتا، لیکن مقدس کے پاس نہیں آئے. اللہ کے رسول نظر آئے اور حضرت موسیٰ نظر آئے، جن کا کل آپ نے انار کا واقعہ سنا. تو میں بہک کے اپنے کھانے کے انار پہ چلا گیا اور کہیں سے کہیں کمپلین بھی کر دی میں نے اٹلانٹا کے مومنین کی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے رسول اللہ سے ایک سوال کیا. دیکھیں، موسیٰ کی امت کا نام ہے بنی اسرائیل. سوال کیا کہ اے سردار انبیاء، پیغمبر تو موسیٰ کے بھی سردار، یہ جو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جیسے. اب بنی اسرائیل کٹم ہے حضرت موسیٰ کا، آپ نے اپنی امت کے عالم کو میری امت کے نبی جیسا قرار دیا. میں اکثر یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ مجھ سے سنا ہے، میں پہلی دفعہ اس ممبر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور علماء تو کئی دفعہ پڑھ چکے، لیکن یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں. ہمارے پاس پیغمبر کی ان ورڈنگ کے ساتھ دو حدیثیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی سے بھی افضل، اور ایک جو ابھی پڑھی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی جیسے. دونوں الگ حدیث. جو افضل والی حدیث ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبی سے افضل ہے، اس میں عام علماء مراد نہیں ہے، اس سے مراد صرف آل محمد ہے. اور وہ جو ہے کہ انبیاء جیسے، اس میں یہ مراجع آتے ہیں. موسیٰ نے کہا کہ میری امت کے علماء نبی، آپ نے اپنی امت کے علماء، اعتراض نہیں، کہا کہ یا رسول اللہ تو وہ ہیں کون؟ کوئی ایک ایگزامپل، کوئی ایک عالم. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مقدس اردبیلی کھڑے تھے، کہا ان میں سے ایک تو یہ اللہ کا رسول، یہ اتنا عظیم مرجع ہے اللہ کا رسول. حضرت موسیٰ سے کہے کہ یہ ایک نبی کے جیسا ہے، بنی اسرائیل کے نبی جیسا. موسیٰ نے کہا اے سردار انبیاء، آپ کی بات پہ یقین ہے، کون شک کرے گا، لیکن اتنی اجازت دیجئے جا کے اس کا علم کا امتحان لے لوں. بھائی، حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا کہ اے خدا، دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا. خدا نے کیا کہا مسکرا کے؟ کہ کیا یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں، لیطمئن قلبی. اب ابراہیم کو اللہ پہ شک نہیں ہے، تو کبھی ایک اسٹیج آتا ہے. میں بات کو پھیلا رہا ہوں جبکہ آج بہت سی باتیں بتانا. خلاصہ یہ کہا کہ میں امتحان لے لوں. پیغمبر نے کہا جاؤ لے لو. اب موسیٰ آئے مقدس عرض بیلی کے پاس تو پہلے تو بات شروع کی, بھائی تمہارا نام کیا, اب امتحان لیں گے آگے چل. کہا میرا نام احمد ہے, میرے باپ کا نام محمد ہے, میں اردبیل میں پیدا ہوا تو اردبیلی کہلاتا ہوں, نجف میں نے تعلیم حاصل کی ہے, کربلا میں آج کل میرا اسٹے ہے اور 8-10 بات. موسیٰ گھبرا گئے, کہا کہ اے شخص میں تو تجھے بہت بڑا عالم سمجھ کے آیا تھا, نام پوچھا تھا, نام احمد, او یہ لمبا چوڑا یہ جو تُو نے کھاتا کھول دیا اور یہ حالات اور وہ حالات اور بچپنا اور جوانی اور تعلیم اور کہاں پیدا ہوا اور کہاں رہا اور کہاں رہتا. کہا کہ یا نبی خدا میں آپ کے اس سوال کا بعد میں جواب دوں گا, پہلے آپ بتائیے. قرآن سورہ طٰہٰ, حضرت موسیٰ نیولی میرڈ بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. یہ بیوی بھی کوئی عام بیوی نہیں ہے, ایک نبی حضرت شعیب کی بیٹی ہے, لیکن بعد میں حضرت موسیٰ کے وصی کے خلاف اس نے جنگ کی تھی جس کی سیرت کی پیروی پیغمبر کی ایک بیوی نے کی ہے. تو خیر بیوی کو لے کے جا رہے, بیوی نے جنگل میں پہنچ کے کہا اندھیرا بہت ہے, لائٹ چاہیے. اور ایک جھاڑی کے پیچھے سے آ گئی, تو بائبل کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں. حضرت موسیٰ وہاں گئے, اللہ کی طرف سے آواز آئی. اب دیکھیں قرآن کی آئے, قال وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا. اب قرآن کیا ہے, قال ہی عصای اتوقع علیہ واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, اے خدا یہ میری اسٹک اور میرا عصا, اس کے ذریعے سے میں زمین میں اس کو زمین میں لگا کے اس کے سپورٹ میں بیٹھتا ہوں, اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کو جمع کرتا ہوں اور اس میں میرے بہت سارے فائدے. مقدس عرض بیلی نے کہا کہ اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے کہہ دیا عصا ہے, بات ختم ہو گئی. اب یہ لمبی چوڑی بات, بھیڑ بکریوں کو جمع کرتا ہوں, اس کی سپورٹ لے کے بیٹھتا ہوں اور بہت سارے فائدے ہیں, یہ بات کو لمبا کیوں کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, زندگی میں پہلی بار میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے جتنی بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے اور مزہ آئے گا. مقدس نے مسکرا کے کہا یہی میرا مسئلہ, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نبی سے بات کر رہا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہوتی چلی جائے اتنی مجھے فضیلت ملتی جائے. موسیٰ واپس آ گئے, پیغمبر نے پوچھا یا کلیم خدا, اے نبی خدا آپ تو امتحان لینے گئے تھے, تو آپ نے تو خالی نام پوچھا اور آگئے, کہا امتحان کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے میں اس کا علم پتا چل گیا, وحقان آپ کی امت کا یہ عالم میری قوم کے انبیاء کے برابر. لیکن اس میں اصل جملہ کیا, کیوں میں نے یہ واقعہ پڑھا اس وقت, ایک تو شب جمعہ کچھ یاد کرنا تھا امام زمانہ کو, تو مقدس کے حوالے سے ہم نے یاد کیا. لیکن موسیٰ نے کہا کہ میں نے بات کو لمبا کیوں کیا, کیونکہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, دل چاہ رہا, بھئی بڑا آدمی آپ سے بات کرے تو آپ کا یہی دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دیر بات ہوتی رہے. ہمارے یہاں ملکوں میں بڑا آدمی ہوتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, یہاں شاید وہ ہوتا ہو شاید نہ ہوتا, یہاں بڑے آدمی ہوتے ہیں سیلیبریٹریز, کوئی آگے ایسا سیلیبریٹری, آدمی کا دل چاہتا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے. موسیٰ نے ایک اصول بتایا, نماز میں فوکسنگ کرنا ہے تو دل میں خیال لے آئیے آپ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں, باگر دل میں یہ خیال آ جائے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نماز میں ایک مزہ بھی آئے گا اور آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن بھی بڑھے گا. یہی امام کا جملہ تھا, جب نماز پڑھو یہ سمجھو جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. راوی نے کہا مولا یہ بہت مشکل ہے, کہا کم از کم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, یہ ویڈیو کا کیمرہ اس وقت تو میرے اوپر ہے لیکن اگر آپ کو پتا چلے آپ پر ہے تو آپ کے بیٹھنے کا اسٹائل ہی چینج ہو جائے گا, آپ بہت ہی زیادہ فارمل انداز سے بیٹھ جائیں گے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, بس نماز میں توجہ بڑھ جائے گی. لیکن پھر بھی کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ ایسی نماز پڑھ پائیں گے جیسی نماز میرا مولا پڑھتا تھا, وہ علی کے منزلت ہے, ہم اور آپ اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. یہی اب آپ بھول گئے ہوں گے نا کہاں سے بات چلی, 6 آدمیوں کی دعا قبول نہیں جس میں تیسرا یہ آدمی جو راہ خدا میں اپنا پورا گھر لوٹا دے, وہ مولا ہی کی شان, وہ شہزادی کونین ہی کا رتبہ, وہ حسنین ہی پہ سجتا. ہم اور آپ یہ کریں گے بعد میں پچھتائیں گے, اللہ بھی دعا قبول نہیں کرتا جب میں نے دیا تھا. تو قاعدے سے خرچ کرنا چاہیے تھا, اتنا اپنے لیے, اتنا چیریٹی کے لیے اور اتنا اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ کے جانا ہے میراث, بھائی یہاں سے مجھے میراث پہ آنا اور آ رہا ہوں میں اب حدیث پوری کر دوں. اور کہا کہ چوتھا وہ آدمی جو بہت مشہور ہے یہ جملہ, جو جاب کے لیے یا رسک کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے گھر سے نکل کے کوشش نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے مانگے جا دعا, زبان تمہاری گھس جائے گی, دعا قبول نہیں ہوگی. اور پانچواں وہ آدمی کہ جس پر کوئی ظلم کر رہا اور یہ جواب دے سکتا ہے لیکن جواب نہ دے کہ اللہ کے میری مدد کر دو. مولا کے جملہ ہے نا کہ نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو. مولا مظلوم کیوں نہ بنے گا؟ مظلوم سے مطلب یہ ظالم کا ظلم برداشت نہ کرو. ظالم طاقتور بنتا اسی لیے ہے کہ مظلوم اس کا ظلم برداشت کرتا ہے. تو اب یہ پانچ چیزیں ہو گئی. چھٹی, اگر کوئی اپنے والدین کے لیے کوئی بد دعا کرے, چاہے برے والدین, برے والدین بھی ہوتے. اور یہیں پہ وہ منزل آ گئی جو پوری ایک مجلس مجھ کو پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں ملا مجھے. 10 کے بدلے 15 مجلسیں میں نے پڑھی, لیکن اچھا اس میں 3 تو غم کی تھی عاشور کے دن قبرستان کے مجلس میں لا کے. تو خیر ایک مجلس پڑھنا کہ والدین کی عزت اور احترام اپنی جگہ, لیکن وہ بچی سے کہے تمہیں بے حجاب ہونا ہے, بچی بے حجاب نہیں ہو سکتی. بچے سے کہے تمہیں داڑھی شیو کرنا ہے, وہ داڑھی شیو نہیں. اب ہر ایک کو معلوم میں آپ کا وقت کیوں ضائع کروں. تو برے والدین بھی ان کے لیے یہ دعا تو کر سکتے ہو کہ اللہ انہیں ہدایت دکھائے, لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. دعا کبھی قبول نہیں, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر دعا قبول. تو خیر اب اس کے اندر بیچ میں ایک چیز یہ آ گئی کہ چیریٹری کے لیے بھی اسلام نے پابندیاں لگائی. آپ لوگ چیریٹری کر رہے ہیں, اس کے آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں, اور آپ کی نیکسٹ جنریشن می اینڈ مائی فیملی کا فارمولا بنائے گی, وہ خود دیکھے گی کہ اتنا کمانے کے باوجود زندگی میں ان کے کتنے پرابلم آئیں. میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں جو ایک فیکٹ اسلام بتاتا ہے. اب یہاں رک کے چیریٹی پہ پابندیاں, سارا چیریٹی میں نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھنا, کچھ سب نہیں. اور یہاں پہ اب وعدہ تھا اس لیے روایت پڑھ رہا ہوں, ورنہ وقت نہیں. کل صبح ہی میری ٹریولنگ ہے اور لمبی ٹریولنگ بن گئی ہے کسی غلطی کی وجہ سے, لیکن اب اس کی تفصیلات, آپ کا یہ پرابلم نہیں ہے, میرا پرابلم ہے تو تفصیلات نہیں بتاتا ہوں. لیکن ٹائم زیادہ نہیں لے سکتا ہوں میں, بہت ہی مشہور واقعہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں. لیکن یہاں کے ماحول میں جتنا بھی پڑھا جائے اتنا کم. بنی اسرائیل کا ایک کپل ہے, بہت ہی دیندار, بہت ہی متقی, بہت ہی پرہیزگار, اور ان کی سب سے اچھی ہیبٹ یہ ہے کہ راہ خدا میں بہت خرچ کرتے ہیں. اچھا یہ بات میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں, بہت سارے واجبات و حرام بنی اسرائیل میں ڈیفرنٹ تھے اور پیغمبر کی امت میں ڈیفرنٹ آ گئے. واجبات میں آپ سنتے ہیں بنی اسرائیل میں 50 نمازیں واجب تھی, آپ کے یہاں صرف 5 رہ گئی. اور حرام میں کئی دفعہ یہ جملہ اس سال بھی آیا, روحانیت اجازت تھی بنی اسرائیل میں, اسلام میں یہ آ کے حرام ہو گئی. تو کئی چیزیں وہاں حرام تھی یہاں پہ جائز ہو گئی, کئی چیزیں وہاں جائز تھی یہاں حرام ہو گئی. تو بنی اسرائیل کے واقعات کا میسج لیا کرے, اس کے اوپر ڈٹو عمل نہیں کرنا ہے. کپل بہت راہ خدا میں خرچ کرتا. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے, چلے وقت ملا ہے تو ایک جملے میں جواب دے دوں. تیسری یا چوتھی مجلس میں میں نے مدینے کے ایک یہودی کا واقعہ پڑھا تھا, مخیرق. یہ نام اس کا ثلاثی تو کیا, رباعی تو کیا, خماسی مسجد الفی میں جاتا ہے, بہت لمبا نام. لیکن جب وہ گیا تھا جنگ احد میں تو اپنی ساری پراپرٹی پیغمبر کو دے کے گیا. سوال یہ ہے کہ از اٹ الاؤڈ؟ ایک آدمی کو ول میں صرف 1/3 کی اجازت ہے کہ وہ کہیں پہ خرچ کر سکتا ہے, پوری پراپرٹی یا ایسٹس آپ نہیں دے سکتے, یہ الاؤڈ نہیں. تو کیا از اٹ الاؤڈ جو مخیرق کا واقعہ تھا؟ دو جواب ہیں اس کے. پہلا جواب یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ الاؤڈ تھا, جو آج بھی دنیا کا قانون ہے کہ آپ کی پراپرٹی آپ کی مرضی ہے, بیٹے کو بھی نہ دے, بیٹی کو بھی نہ دے, کتے کو دے دے, بلی کو دے دے, عام سے کسی کہیں بھی خرچ کر دے. وہی بنی اسرائیل کا قانون ان لوگوں میں چلا آ رہا ہے جو اہل کتاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ مومن ہو گیا, مسلمان ہو گیا, مسلمان کی پراپرٹی نان مسلم کو نہیں ملے گی چاہے کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ تو خیر. اب ایک منٹ کا جواب تھا تو میں نے سوچا اچھا دے دوں, آخری مجلس ہے اس سال کی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ راہ خدا میں جتنا آتا ہے خرچ کرتے, اور یہ اصول ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو گے اس سے 700 ٹائم زیادہ اسی دنیا میں ملے گا. آخرت کی بات تو چھوڑی, وہاں تو اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, پاکستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتا تو بیوی اتنا خرید لیتی ہے کہ شوہر وہ باکسز اٹھائے ہوئے اور بیگ اٹھائے ہوئے اسے سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں. وہ چل تو رہا ہے بیوی کے پیچھے پیچھے گاڑی تک, لیکن یہ باکس گرا, اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا, اس کو اٹھایا تو وہ باکس گرا. راہ خدا میں چیریٹی کرے تو اتنا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا, آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا ثواب. لیکن دنیا میں بھی پورا پورا نہیں, 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز آپ کو زیادہ ملے گا. تو ان کو یہ خرچ کر رہے ہیں, ان کو اتنا ہی مل رہا ہے اس سے زیادہ. لیکن اچانک سڈنلی شوہر کی موت ہو گئی, واقعہ بہت میں پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت ہی شارٹ کر کے مسائل پر آ رہا ہوں. شوہر کی موت ہو گئی, اب جو غم ہوا وہ ہوا, اور جوان تھا شوہر. اب بیوی نے یہ سوچا, پرانا زمانہ ہے عورتیں جو ہیں وہ جاب واب نہیں کرتی ہیں, جو میرا شوہر چھوڑ کے گیا اسی پہ اب زندگی گزارنا, تو جس طرح سے میرا شوہر چیریٹی کر رہا تھا اگر میں اس طرح چیریٹی کروں گی تو کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں, دولت آ تو نہیں رہی ہے, خالی جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے, ختم ہو جائے گی, اپنا ہاتھ روک لو. نہیں, پھر اس کے دل میں خیال آیا, آپ واہ نہ کہیے گا, یہ غلط خیال, شیطانی خیال. عام مومن سنتا ہے واہ کہہ دیتا, میں دنیا کا واحد خطیب ہوں جو مجمع کو واہ کہنے سے روکتا ہوں. اچھا خیر, تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹ خطیب, مسئلہ یہ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شوہر مر گیا ہے, سورس آف انکم ختم ہو گئے, اب جو کچھ ہے اسی پہ زندگی گزارنا ہے, بچہ بھی ان کا چھوٹا ہے 4 سال کا یتیم, خرچ کروں گی راہ خدا میں تو ختم ہو جائے گا, روک کے چلو. لیکن فوراً دل میں خیال آیا, دیکھیں کتنا اچھا خیال ہے, آپ واہ کہہ دیں گے. دل میں خیال آیا شوہر مرا, اللہ نہیں مرا, اور اس وقت بھی جو دیر مل رہا تھا مجھے شوہر کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا, اللہ کی وجہ سے مل رہا تھا, اللہ زندہ ہے, میں اسی طرح سے چیریٹی کروں گی. دیکھیں واہ آپ کی زبان پہ آ گیا نا, اتنا میرے روکنے کے باوجود. تو خلاصہ یہ ہے کہ کتنا اچھا یہ خیال لگ رہا ہے, مگر شیطان کا خیال ہے, کیسے وہ سنی. اب یہ راہ خدا میں چیریٹی چیریٹی اسی طرح جیسے شوہر کی زندگی, یہاں تک کہ دولت کافی کم ہو گئی. ایک رات کو یہ سوئی تو اس نے خواب میں ایک منظر دیکھا جو کل کا ایک جملہ ہے نا, آج اس کو کمپلیٹ کر رہا, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں بیوہ. خالی یہاں مراد میری, اب میں غلط اردو بول رہا ہوں لیکن صحیح انگلش بول رہا ہوں, ویڈو. ویڈو مرد بھی ہو سکتا ہے, ویڈو عورت, دونوں کے لیے یہ مسئلہ. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے یہ عورت بھی ہوگی. یہ مر گئی رات کو سوئی شب جمعہ, خواب میں دیکھا میرے رائٹ ہینڈ پہ جنت نظر آ رہی ہے, لیفٹ ہینڈ پہ جہنم. کہا پہلے جنت چل کے دیکھو, جنت میں گئی, بہت ہی خوبصورت, جتنا سنا تھا اس سے زیادہ, اور ایک بہترین پیلس جنت کے بیچ میں کھڑا. پوچھا کس کا پیلس ہے؟ کہا تیرے مرحوم شوہر کا. ایک سیٹسفیکشن ہوا, پہلی بار شوہر کی موت کے بعد اطمینان کہ وہ جنت. لیکن پوچھا کس کا, ریزن کیا, کیوں ملا اس کو, یہ پتا تو چلے. تو اگر کہا جاتا کہ اس کی اوور آل نیکیاں, یا اس کی نمازیں, یا اس کی پائٹی, نہیں, کہا صرف ایک نیکی, وہ جو راہ خدا میں چیریٹی کرتا, باقی نیکیوں کا ریوارڈ تو قیامت کے بعد ملے گا, مگر راہ خدا کی چیریٹی اتنی بڑی نیکی ہے کہ ادھر مرا اور جنت کا محل مل گیا. اب یہ ابھی خواب میں ہے لیکن سیٹسفیکشن ہوا کہ یہی نیکی تو میں بھی کر رہی ہوں, تو اللہ تو عادل ہے, سب کو ایک جیسا ریوارڈ دے گا, میرا بھی ایسا محل ہے. اب ذرا چل کے ذرا جہنم کو دیکھ لو, وہاں گئی تو ہو اتنا خوفناک منظر, اندھیرا اور لوگوں کی چیخ اور پکار, اور ایک کنواں نظر آیا جو پورا آگ سے بھرا ہوا, اور اس کنویں کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں باندھ کے لٹکائے گئے. اب مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کا یہاں کا تو نہیں پتا, انڈیا میں پریٹی شور کا ایسا نہیں ہوتا ہوگا, پاکستان میں آئیے किसी भी आप बारबेक्यू की दुकान पे जाइएगा तो एक लाइन से चिकन मसलन मालूम है एक रस्सी से बंधे हुए लटक रहे हैं, या बकरे एक लाइन से, या गाय एक लाइन से एक रस्सी पर, जहन्नम के इस कुएं में एक रस्सी है और मर्द और औरतें लटक के जहन्नम में जल रहे हैं। आज आखिरी मजलिस है इसलिए पढ़ रहा हूँ, चौथी मजलिस में मैं पढ़ता तो पांचवी में कौन होता, सिर्फ मैं ही होता, ये अकबाल भाई है। तो खुलासा ये कि देखा और उनकी चीखों पुकार, टाइम नहीं है वरना तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बताता हूँ। अब देखा कि वो जो लोग गुनाहगार मर्द औरतें बीच में एक स्पेस खाली नजर आ रही, जैसे रोप पर आपने कपड़े लटकाए, कपड़ा गिर गया तो जगह खाली नजर आ जाएगी, या ये कि जब बच्चों में या बड़ों में किसी का दांत टूट कर गिर जाए तो एक जगह खाली नजर आती है ना, स्पेस पता चल जाता है, घबरा के कहा ये जगह क्यों खाली, कहा कि जिसके लिए ये जगह रिजर्व है वो अभी आया नहीं, वो है कौन, कहा तू, मैं, ये मेरे लिए, घबरा गई, कहा हो सकता मैं कोई गुनाह कर रही तो मेरी गलती क्या है जिसकी वजह से जहन्नम मेरे लिए है, कहा तू जो राह खुदा में चैरिटी करती है ये है तेरी गलती, और आंख खोल गई, ख्वाब अपने कंट्रोल में नहीं होता है, आंख खुल गई अब क्या कर, वरना इसको रीजन पूछना, अब किससे पूछे, नबी खुदा से। ये बनी इसराइल का वाकया है, अंबिया थे, सीधा सुबह सवेरे नबी के पास गई, या नबी खुदा पहले तो बताइए मुझे तो लग रहा है ये शैतान ने ख्वाब दिखाया है ताकि मैं चैरिटी बंद कर दूं, कहा नहीं ये अल्लाह की तरफ से मैसेज, तो आखिर ये ऐसा क्यों है, शौहर को एक नेकी पर जन्नत मिले वही नेकी मैं करूं तो जहन्नम, का फर्क शौहर अपना माल खर्च कर रहा, तो कहा मैं भी तो, कहा नहीं जैसे ही शौहर मरा अब उसका जितना माल वो छोड़ के गया है वो बेटे का हक बना है, बीवी का तो खाली आठवां हिस्सा होता है ना, औरत की तौहीन मैं नहीं कर रहा लेकिन जो इस्लाम ने उसको शेयर दिया है वो तो खाली आठवां हिस्सा है ना, तेरा हिस्सा खाली आठवां था, बाकी सारा तेरे बेटे का था, बेटा भी नाबालिग है, नाबालिग तो अगर माँ से कह भी दे कि माँ आप खर्च कीजिए तो नाबालिग के कहने की कोई अहमियत ही नहीं, हक ही नहीं है, जिस घर में एक भी नाबालिग हो उस घर के अंदर, यानी अगर मीरास में मिला है बाप मर गया है और एक भी नाबालिग उसके अंदर बच्चा है, उस घर में आप कदम नहीं रख सकते, वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां स्टे नहीं कर सकते, वहां कंडोलेंस के लिए नहीं जा सकते जब तक के नाबालिग का वसी इजाजत ना दे। वसी कौन होता है, जिसे आप अपनी विल के अंदर लिख जाते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे नाबालिग बच्चों की देखभाल फलां शख्स करेगा, वो आप अपनी बीवी को भी रख सकते हैं, उसका मर्द होना जरूरी नहीं लेकिन आपको मुकर्रर करना होगा, अगर नहीं किया आपने, हमारे यहां मुझे नहीं पता अटलांटा में जो शरई विल है वो कितनी बनाई जाती है, हम तो अपने यहां यानी क्योंकि सिस्टम तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज का एक जैसा, पाकिस्तान में हमें ये प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई मर जाए तो पाकिस्तान की कोर्ट उसकी शरीयत के मुताबिक डिसाइड करती, वो कहते हैं कि मैं फिके जाफरी का मानने वाला हूँ, शिया फिका, शिया उलमा बुलाए जाते हैं, आपका क्या सिस्टम, वो कहे मैं फिके हनफी वाला हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं, चुनाचे वहां पे हर आदमी को रोज हर साल हम लोग एक सेमिनार करते हैं और विल लिखवाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोगों की विल चेंज, बहुत अहम है ये मसल, तो अब यहां पे जैसे औरत का हिस्सा जो है 1/8 12 point something और वो राय खुदा में चैरिटी कर रही है, वो खुद अपने ऊपर नहीं खर्च कर रही, वो अपनी फैमिली को नहीं दे रही, लेकिन आप चैरिटी करेंगे अपना पैसा, चोरी का पैसा तो चैरिटी नहीं कर सकते है ना, ये चोरी का पैसा कहलाएगा, और मीरास के हवाले से हमारे यहां इतने गुना। अच्छा यहां पे कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा, अब अगर एक मकान, अब शरीयत का मसला सुनिए, टाइम नहीं है कि मैं मसाइल की डिटेल में जाऊं, लेकिन एक छोटा सा मसला, एक मकान शरण मकान जो अगर शौहर का, बीवी को उसकी लैंड में कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 12 point something भी नहीं मिलेगा, खाली जो ऊपर बिल्डिंग बनी है उसके अंदर उसका आठवां हिस्सा, और बिल्डिंग के अंदर भी वो रह नहीं सकती, उसका जो शेयर है उसको दे के अलग कर, अब बजाय तो बातें बहुत मुश्किल लग रही, बेटे और बेटियां अपनी माँ से कहे कि ये लीजिए पैसे पकड़िए और बाहर चले जाइए, नहीं अगर वो बालिग है तो नहीं, लेकिन एक भी बच्चा ना बालिग, मरने वाला अगर उसी को मुकर्रर करके गया बच्चों का सरपरस्त या गार्जियन तो ठीक, वरना फिर ये जाएगा मसला मुश्तहिद के वकील के पास, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसाइल है, खासतौर पर ये मकान वाले, जब ये मसला आ गया कि लैंड में बीवी का कोई हिस्सा नहीं, برادران اہل سنت کیا ہے ان کا ہم پر یہ اعتراض بھی کہ آپ عورتوں کا حق ضائع کر دیتے ہیں, ان کو لینڈ میں حصہ نہیں دیتے, خالی اوپر جو اسٹرکچر اس کی بھی ویلیو ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی ساتھ میں برابر سے جوائنٹ نیم پہ مکان, اگر خالی نام لکھا ہوا ہے تو الگ بات ہے, لیکن واقعا اگر اس کا شیئر اس کے اندر ہے سیریسلی اس کو شیئر 50% رکھا تو اب یہ کمپلیکیشن ہے کہ شوہر مر گیا آدھا بیوی کا ہے تو آدھا جو بچا, تو آدھا جو بچا اس کی لینڈ میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کے اوپر جو بلڈنگ ہے کنسٹرکٹڈ اس کا آٹھواں حصہ. اور چونکہ یہ ایوری ایئر یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے, کتنا مارگیج دے دیا گیا, کتنا باقی ہے, کتنی اکویٹی مکان میں بنی ہے, کتنی نہیں ہے, ہمیشہ اس کو اس ول کو اپڈیٹ کرنا پڑتا. اور اس کے علاوہ جس گھر میں نابالغ بچہ ہو وہاں تو جانا ہی مصیبت ہوتا ہے اگر مرنے والے نے اپنی ول میں اس کا گارجین نہیں رکھا. اور بہت زیادہ ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے. اب حدیث سنیے اور اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور مسائل پہ جلدی سے آ رہا ہوں. ایک حدیث آپ نے زمانے کے امام کے لیے سنی ہوگی, مم مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلی. اور دوسری حدیث ہے من مات بغیر وصیت ماتا میتت الجاہلی. بس وہ معرفہ یا نکرہ ہے, جو وصیت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. اسی لیے اسلام نے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملتا رہے. ہاں یہ الگ بات, یہ الگ بات ہے کہ یہ انہیریٹنس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے پہلے مرنے والے کے قرضے اور واجبات ادا کرو. واجبات میں نماز نہیں ہے, روزہ نہیں, وہ ول کر کے جائے تو ہے, ول نہ کرے تو آٹومیٹک نماز روزہ نہیں ہے. لیکن حج ہے, حج آٹومیٹک ہے اگر اس پر حج واجب تھا اور اس نے نہیں کیا. اچھا بہت جلدی سے بس بالکل, اب میں تو ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے کہ ٹائم بہت زیادہ ہے, کل ویک ڈے ہے. آخری جملے ہیں, جب ایک مسئلہ سن لیجیے. حج کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا آج, کچھ نوجوانوں سے ڈسکشن ہوا تو اور اس کے کچھ اینگل سامنے آئے. اگر آپ پہ قرضہ ہے تو آپ پر حج واجب نہیں, بٹ اگر کسی پر پہلے حج واجب ہو چکا اور اس وقت قرضہ نہیں تھا اور اس نے اس وقت حج نہیں کیا, بعد میں قرضے لیے, تو ایک بار اگر حج واجب ہو جائے تو وہ تو ہر صورت میں کرنا ہی کرنا, چاہے قرضے ہوں, چاہے آپ غریب ہو گئے ہوں, چاہے پراپرٹی بیچنا پڑے, چاہے کسی سے بھیک مانگنا پڑے, اگر عزت کو خطرہ نہ ہو. تو کسی نے کہا یا جتنے لوگ آئے, اب مجھے کیا پتا یہاں کیسے لوگ آئے. اب آپ جب اسٹیبلش ہو گئے تو آپ نے مجھے بلانا شروع کیا, میں تو 74 سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. لیکن کہا کہ جتنے لوگ آئے, شروع میں سب نے جاب کیے اور اس وقت کسی کو کوئی مارگیج اور لون مل بھی نہیں سکتا تھا, 5-7-10 ہزار جمع ہو گئے تھے ان کے پاس, پھر مارگیج انہوں نے لینا شروع کی, تو اتنے پیسے آ گئے تھے کہ حج پہلے واجب ہوا ہے مارگیج بعد میں, اور نہیں کیا اس وقت حج, تو وہ تو واجب حج مانا جائے گا. ایک طرح سے اس کو کہا جائے گا حج کی قضا آپ کر رہے ہیں. حج میں قضا کا لفظ آتا نہیں ہے لیکن آپ یہی سمجھیں گے, تو وہ ایک طرح کیس ڈفرینٹ ہو گیا. باقی چیز مقامی علماء سے پوچھ لیجئے. میں جلدی سے اس پہ آ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے وصیت کا تیار کر کے اپڈیٹ کرنا اور اس پر عمل کرانا. آقا حسین بھی کربلا میں پہنچے تو بنی اسد کے قبیلے سے ایک وصیت, جب لشکر یزید چلا جائے, یہ وصیت ہے, ہم زمین اس شرط پہ خرید رہے ہیں کہ پھر آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں. تو بعض مقاتل میں ہے کہ آج ہی کا دن تھا, تیسرا دن شہادت کے بعد, جو ہمارے ہاں زیارت کا دن یا سوئم کا دن, لشکر یزید چلا گیا. پہلے دن تو بنی اسد کا قبیلہ ڈرتا رہا, پتا نہیں یہ گئے تو ہیں, کوئی سپاہی وغیرہ تو یہاں رکھ کے نہیں گئے, واپس نہ آ جائیں. جب ایک دن اور گزر گیا 100% سیٹسفیکشن ہو گیا کہ کوفہ پہنچ چکے, تب تیسرے دن بنی اسد کا قبیلہ تیار ہوا آقا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا. آپ میں سے جس کو اللہ عاشورے کے دن کربلا لے گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ دونوں حرم کے بیچ میں آج بھی بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے اس حالت میں کہ کفن پہنے ہیں, کندھوں پہ بیلچے رکھے اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں. فرزند رسول, آپ نے ہمارے بزرگوں سے ایک وعدہ لیا تھا, ہم وہ وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں. لیکن اصل میں تو 61 ہجرا کے 12 یا 13 محرم تیسرے دن آئے تھے, گھر سے تیار ہو کے چلنے لگے, بیلچے ہاتھ میں, عورتوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا آج کون سا دن ہے، پورا قبیلہ سارے مرد جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہارا کام نہیں ہے، آقا نے ایک وعدہ لیا تھا ہم سے، وہ وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے تڑپ کے کہا کہ خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. بچوں نے دیکھا یہ کون سا دن ہے کہ باپ اور ماں پورا قبیلہ ایک ساتھ. گھبرا کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں گھر میں بیٹھو کہ دیکھو گھر سے باہر نہیں نکلنا، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، آقا حسین کا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے تڑپ کے کہا آپ کو نہیں پتا، آخر میں تو آقا نے ہمیں بلا کے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. سارا قبیلہ بنی اسد، مرد ہو کے عورتیں ہو کے بچے، گودال قتلگاہ میں پہنچے کہ جہاں پہ یہ سارے لاشیں پڑے ہیں. وہاں پہنچ تو گئے مگر ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ لاشیں تو دفن کرنا مگر لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی، یہ پتہ نہیں چل پا رہا ان میں شہزادے کون ہیں، بنی ہاشم کے کون ہیں، اصحاب امام کون ہیں، غلام کون ہیں. بھئی کسی کی بھی پہچان دو چیزوں سے، یا اس کے چہرے سے پہچان ہے یا اس کے لباس سے پہچان. یہ سارے لاشیں وہ ہیں کہ سر کاٹ کے لے جائے گئے ہیں اور لباس لوٹ لیے گئے ہیں. بنی اسد کے سردار نے کہا کہ آقا حسین آپ ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک بڑی قبر کھودتے ہیں، سارے لاشیں ایک ساتھ اس میں دفن کر دیتے ہیں. آج بھی وہ گنجے شہیدہ ہے نا آقا حسین کی زری کے قریب. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودا. وہ بڑی قبر تیار کی گئی گنجے شہیدہ، سارے لاشیں دفن کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے بنی ہاشم کا کون ہے اور صحابی کون ہے. ابھی قبر تیار ہوئی، پہلا لاشا اٹھانا کہ کوفے کے راستے سے کسی کی آواز آئی، ذرا ٹھہر جاؤ اور میرا انتظار تو کر لو. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، کوفے کے راستے سے کوئی اونٹ سوار آ رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا، لیکن عجیب مسافر. آج تک دنیا میں ایسا مسافر تو نہیں دیکھا جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. یہ معجزے کے ذریعے سے میرے آقا تشریف لائے ہیں. وہاں آ کے اونٹ کو بٹھایا، پاؤں کی بیڑی ٹوٹی، ہاتھ کی ہتھکڑی کھلی اور امام اونٹ سے اترے. گلے کا توق نہیں اترا. وہ ایک سال کے بعد دربار یزید میں جب کاٹا گیا تھا تو گلے کی کھال بھی ساتھ میں اترتی چلی گئی. عجب سردار اتنا پریشان ہے کہ اس نے ہتھکڑی بیڑی پہ توجہ بھی نہ دی. آنے والے نے پوچھا کہ اے سردار تو بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. کہا پریشانی یہ ہے کہ حسین سے وعدہ کیا تھا، لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی ہے. آنے والوں نے کہا مت گھبرا، میں بتاتا ہوں، میں لاشیں پہچانواتا ہوں. لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ شوزب کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے. ایک ایک لاشے کا نام بتاتے جاتے ہیں، لاشا اٹھواتے جاتے ہیں. ایک جگہ پہنچ کے آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو، سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ حسن کے گل بدن قاسم کا لاشا. آگے بڑھا، آنے والے ایک جگہ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر نہیں آ رہا، ارے یہ حسین کا 18 سال شفیع رسول خدا اکبر کا لاشا. اور سارے لاشے دفن کروا کے آخری لاشے پہ نگاہ پڑی، آنے والے نے چیخ ماری ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا. آنے والے نے آنکھیں کھولی، سردار نے ہاتھ جوڑے کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی ہے. پہلی بار سردار نے چونک کے کہا مگر تو نے اسے دیکھ کر کہا تھا میں یتیم ہو گیا، تو تو کون ہے؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا وارث و یتیم سجاد. میرے مظلوم آقا نے بابا کا لاشا بھی اٹھوا لیا. میدان کربلا کے سارے لاشے اٹھ گئے. سردار نے ہاتھ جوڑے کہا مولا اب ذرا ہمارے قبیلے تک تشریف لے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بنیے. مولا سجاد نے کہا کیا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ سردار نے کہا وعدہ پورا تو کر لیا، سارے لاشیں دفن کر دیے. مولا نے کہا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی ہے. سردار قبیلہ چاروں طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول مگر مجھے تو کوئی لاشا نظر نہیں آ رہا. کہا وہ لاشا یہاں نہیں ہے، وہ لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے. سردار نے پوچھا وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا ارے وہ میرا چچا عباس علمدار، اس کا لاشا فرات کے کنارے. اور بس ریاض القدس کا جملہ ہے، عباس کا لاشا اس حالت میں نہ تھا کہ اٹھایا جاتا. سجاد نے ہنسی یعنی بوریا منگوایا، چادر منگوائی، چٹائی منگوائی، چچا کا جسم جمع کیا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں چچا عباس کو اتارا. جو کربلا میں آج جہاں آقا عباس کی زری ہے نا، یہ وہاں کے مسائے پڑھ رہا ہوں، زری کے نیچے قبر ہے. سجاد نے اپنے ہاتھوں چچا کو قبر میں اتارا. ایک مرتبہ باہر آئے، سارے قبیلے کو دیکھا اور کہا دور دور چلے جاؤ، کوئی قریب نہ آئے جب تک کہ میں خود قبر سے باہر نہ آؤں، کوئی قبر کے قریب نہ آئے. قبیلہ دور چلا گیا، مولا سجاد دوبارہ قبر میں چلے گئے. ایک راوی کہتا ہے بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، مولا باہر نہ آئے. میں پریشان ہو گیا، خیریت تو ہے؟ چپکے سے قریب آیا، میں نے جھانک کے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے میرا مظلوم آقا سجاد لیٹا ہے، چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اس زمانے کا امام، امام وقت، امام زمانہ لیٹا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، ایک ہی جملہ، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں پہ آرام کر رہے، میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہے. اے میرے غیور چچا، آپ کی بہنیں جن کے سر سے گھر کے اندر بھی چادر نہ اتری، وہ اس وقت بازاروں میں، درباروں میں بے مکنہ چادر کے لے جائی جا رہی ہے. آئے میرا چچا نہ رہا تو میری پھوپھی کی چادر تھی. خدا بندہ میرے مظلوم آقا سید و ساجدین کے ان مصائب کا واسطہ، اور جس کا واسطہ سجاد دے رہے اس باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، میرے مظلوم آقا حسین اور حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو مومنین و مومنات آج کے مجلس میں گریہ کر رہے تھے، ان کے گریے کے طفیل ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. آج کی شب جمعہ میدان کربلا کے شہداء کے لاشوں کا واسطہ، ہمارے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. خداوندہ صاحبان ایمان کو روزگار، رزق اور روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر صاحب اولاد کو اولاد کے صدمے سے محفوظ فرما، ہمیں سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.
شہید کرب و بلا، اے حرم تمام تھے چھوٹے بڑے رسن بستا، اے ناشر پہ ماک نہ ہو چادر نہ کوئی داد رسا، ارے ادن آل نبی کو یہ آ کے حکم دیا आवे जिन पे न थे लब्र आले मोहम्मद सवार उन पे हुए। कहूँ मैं किस तरह के हाथ पुस्त पर ते बंदे सगीर बच्चे थे माओ की छातियों से लगे कहीं बगाते ते नाले को इस सकावत से न रख सके किसी बच्चे को माँ हिफाजत से न रख सके
किसी बच्चे को माँ हिफाजत से।
सुना तकाफुला का बच्चा कोई गिरता था वो देखती थी उसे और वो माँ को तकता था। अरे जो बच्चा गिरता था ना कैसे दब के मरता था सदाए याली का एक शोर उठता था। खुदू ये हादस होने पर भी न रुकते थे बजाए रोक के वो और तेज चलते थे बजाए रोक
तेज चलते थे।
सकीना गिर गई ना कैसे एक शोर उठा सरे हुसैन बनेजे से जमी पे गड़ा कहा ये शिमर ने आबी से जाके पूछो जरा चला के क्यों नहीं चलता है क्या हुआ जो रुका ये पूछ के मुझे बतलाओ दूर जाना है लगी जो देर तो तू फिर हो ताजियाना है लगी जो देर तो फिर तुमको ताजियाना है। चली तलाश को जंगल में ज़ैनबे मुज़्तर सदाए देती थी किस जाओ ऐ मेरी दिल पर ये इत्तेफाक से एकदम तो पड़ गई थी नजर ये देखा बैठी है एक बीबी जो झुकाए सर चियाह पोश खुले सर है और रोती है सकीना गोद में उनके है और सोती है सकीना
गोद में उनके है और सोती है।
ये सुन के शब्र का पैमाना बीबी का छलका उठा के बाल को रोक से बदल तो आस कहाँ मैं तेरी माँ हूँ पहचान तू पाए लगा ए मेरी ज़ैनबे मुझ तर सलाम ले माँ का मला है चेहरे पे अपने हुसैन का ये लहू तू सूंग ले तेरे भाई की इसमें है खुशबू तू सूंग ले तेरे भाई की इसमें है खुशबू।
आले इमरान कहा और जिंदान कहाँ ये बहन कैद हुई देखता कैसे बहन बाई बेकस था तेरा यूं आया गाजी
जब हृदय सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी
हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू न कटे चाहे मस्की जा छींदे ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा हम पे है तशना लबी तू ना दुख तेरे अहले बसे मैं उठा सकता न था हुक्मे सपीर बसे मेरे बाजू है जुदा मस्क से पानी बहा आ गई मुझको हया यूं ना आया क्या कहूँ शेर मेरे बिरदा हम को लिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए खिलकते कूफा कभी खिलकते शाम कभी बार वाह हम पे हसी चलनी तो बदन तीर थे मिसले कफन तू से रंगी था बदन बाई बेकस था बहन गुर्ज था सर पे लगा गस्म में बाई तेरा तेरा सिकवा है बजा यूनाया गाजी
जबरदा सर से चिनी मैं सदा देती रही यूनाया गाजी
कैद खाने में कजा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत ना दे अली बस मैं दोहराती रही तू ना आया सका हुक्मे सबीर जो था सकीना के लिए दम भी होटो पे रुका मस्क जख्मी जो हुई रुक गई सांस मेरी फिर कदम उठ ना सका यू न आया
के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है सब पीर का मातम कल भी था सब पीर का मातम आज भी है यहाँ के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है सभी का मातम कल भी था सभी का मातम आज भी है फतों का बड़ा सैलाब मगर अकबाद बताए बब न सकी भी नहीं अब नाम कोई
लेता भी नहीं अब नाम कोई
दुनिया में यजीदी परचम का
दुनिया में यजीदी परचम का
अब्बास ने लहराया था जिसे
अब्बास ने
दीन का परचम आज भी है
दुनिया के मिटाए मिट न सका
दुनिया
को यही गम आज भी है सभी का मातम कल भी था सभी का मातम आज भी है
इस्लाम के सच्चे सैदाई
इस्लाम के सच्चे
गिनती के बहत्तर कल भी थे
गिनती के बहत्तर कल भी थे
इस्लाम पे मरने वालों की
इस्लाम पे मरने वालों की
ताबाद बहुत कम आज भी है
दुनिया के मिटाए
मिट न सका
दुनिया को यही गम आज भी है सभी का मातम कल भी था सभी का मातम आज भी है
सरवर की सदाए हल मिन को
सरवर की सदाए हल मिन को
तेरा सो बरस तो बीत गए
तेरा सो बरस
नुसरत को मगर असगर की तरह
नुसरत को मगर असगर की तरह
तड़पा हुआ आलम आज भी है
दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है सभी का मातम चल भी था सभी का मातम आज भी है
यूं खत्म हुआ दरबार लई
यूं खत्म हुआ दरबार लई
अब नाम नहीं दुनिया में मगर
अब नाम नहीं
जैनब ने बिना जिस मजलिस की
जैनब
डाली थी वो कायम आज भी है।
दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। सभी का मातम चल भी था, सभी का मातम आज भी है।
सर दे दिया लेकिन बेत से,
सर दे दिया लेकिन बेत से,
सभी ने क्यों इनकार किया,
सभी
मुसलमा मुनकिर हो,
दो लाख मुसलमा मुनकिर हो,
इस राज का मरहम आज भी है।
दुनिया के मिटाए
मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है। कल उसका लहू काम आया था,
कल उसका लहू काम आया था,
अब रोने के दिन है गम उसका,
अब रोने के दिन है गम उसका,
वो मोहसिन आजम कल भी था,
वो मोहसिन आजम कल भी था,
वो मोहसिन सका दुनिया को यही गम आती है। सभी का मातम कल भी था, सभी का मातम आज भी है। मजलूम का मातम कल भी रियाज,
मजलूम का मातम कल भी रियाज,
एक जहर ता अहले बातिल को,
एक जहर
जिक्रे गम साहे करबो बला,
जिक्रे गम साहे करबो बला,
बातिल के लिए संवाद भी है।
दुनिया के मिटाए मिट न सका दुनिया को यही गम आज भी है।
सबीर का मातम कल भी था, सबीर का मातम आज भी है।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या